बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ الضحیٰ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد دہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لقمہ اجل بننے والوں کے لیے طلب رحمت اور عزاداروں اور سوگواروں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ ترکی اور شام میں حالیہ خوفناک زلزلے میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ غازی سے انہیں حکومت کی امدادی ٹیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ ترک عوام نے اسرائیل کی امداد مسترد کر دی ہے۔ پاکستان کے شہر ملتان میں دو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان تصادم اور ہنگامہ آرائی کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی کو دہلی پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب گرفتار کیا ہے، اور آل سعود حکومت کی کرمینل کورٹ نے 2 سعودی شیعہ مسلمانوں کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کے روز ایران کی فضائیہ کے کمانڈروں اور کارکنوں سے اپنے خطاب میں ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لقمہ اجل بننے والوں کے لیے طلب رحمت و مغفرت اور عزاداروں اور سوگواروں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ واضح ہے جنوبی ترکیہ اور شمالی شام میں پیر کے روز ریکٹر اسکیل پر 7.8 کے شدید جھٹکوں سے آنے والے خوفناک زلزلے میں وسیع پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ 15,000 فلوٹنگ یونٹوں کے ساتھ 650 اسکواڈرن پر مشتمل ہے۔ یہ بات سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فورس کے کمانڈر ایڈمرل علی تنگسیری نے اسلامی انقلاب ایران کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر دریائے رون میں پبلک فلوٹنگ مارچ کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سپاہی پاسداران کے بحری بیڑے رہبر انقلاب اسلامی اور سپریم کمانڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی ہدایات پر قائم کی گئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ والفجر ملٹری آپریشن کی سالگرہ کے موقع پر دریائے ارون میں بحری مارچ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ماہی گیروں کی درجنوں لانچوں اور کشتیوں نے بھی حصہ لیا۔ ایران اور روس کے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹریز نے ماسکو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ اپنے دورہ ماسکو میں ایران کی قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے آج روس کے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نکولائی پیٹروشوف سے ملاقات کی۔ ماسکو میں علاقائی سلامتی کے بارے میں مذاکرات کے لیے منعقدہ پانچویں سیکیورٹی اجلاس کے موقع پر آج بدھ کو ہونے والی اس ملاقات میں ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے اپنے روسی ہم منصب سے دو طرفہ تعلقات اور مختلف علاقائی مسائل کے بارے میں گفتگو کی۔ اس سے قبل علی شمخانی نے ماسکو میں علاقائی سلامتی کے بارے میں مذاکرات کے لیے منعقدہ پانچویں نشست سے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں بیرونی مداخلت علاقے میں بدامنی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ترکی اور شام میں حالیہ خوفناک زلزلے میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ انقرہ اور دمشق میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ حالیہ زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکی کے محکمہ ایمرجنسی کے مطابق زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 6,300 تجاوز کر چکی ہے۔ ادھر المیادین ٹی وی نے حلب میں اپنے نامہ نگار کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام میں زلزلے سے 4,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ دریائے سنا اقوام متحدہ کے ادارے انروا نے کہا ہے کہ شام میں آنے والے زلزلے سے 57,000 فلسطینی پناہ گزین بھی متاثر ہوئے ہیں۔ انروا کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ تمارا رفائی نے شام میں زلزلے سے متاثر ہونے والے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے $27 ملین کی فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تقریباً 62,000 فلسطینی پناہ گزین شمالی شام میں واقع 4 پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہیں۔ غاصب سے حکومت کی امدادی ٹیم کے ترجمان نے کہا کہ ترک عوام نے اسرائیل کی امداد مسترد کر دی ہے۔ سیونی حکومت کی امدادی ٹیم کے ترجمان نے جو ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد امداد رسانی کی غرض سے ترکیہ پہنچے ہیں کہا ہے کہ ترکیہ کے عوام تباہ کن زلزلے سے پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات سے دوچار ہونے کے باوجود ترکیہ میں اسرائیلی ٹیم کی موجودگی کے خلاف ہیں اور وہ سیونیوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد مقبوضہ فلسطین کی غاصب سیونی حکومت کی وزارت خارجہ کے کچھ کارکنوں، فوجی اراکین اور سیونی حکومت کی وزارت جنگ کے فوجی اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم امدادی کاروائیوں کے بہانے ترکیہ پہنچی ہے، جبکہ ترک عوام نے اپنے ملک میں اس ٹیم کی آمد پر اپنی شدید مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ المجاہدین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سیونی ٹیم کے ترجمان دفیر دیمری نے کہا ہے کہ ترکیہ میں ہمیں دہشت گرد بتایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والے امریکہ نے شام میں تباہ کن زلزلے سے متاثرین کے لیے کسی بھی قسم کی امداد دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس درمیان اسلامی جمہوری ایران کی انسان دوستانہ امداد کی تیسری کھیپ شام پہنچ گئی ہے، ایک ایسے وقت جب شام میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور متاثرین کو فوری طور پر عالمی سطح کی انسان دوستانہ امداد کی اشد ضرورت ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ شام کی مدد نہیں کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آج بدھ کو نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم شام میں جاری امدادی کارروائیوں کے دوران کسی بھی طرح کی مدد نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ شام میں ہمارے انسان دوستانہ مراکز ہیں اور ہم انہیں بجٹ فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ زلزلے سے متاثرین کو نجات دلانے کے عمل میں ہم شام کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ دوسری جانب شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے مصیبت کی اس گھڑی میں امریکی رویے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی پابندیاں زلزلے سے متاثرین کو نجات دلانے میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہم ادویات اور طبی آلات درآمد نہیں کر پا رہے ہیں۔ شامی وزیر خارجہ نے شام کے عوام کے خلاف امریکی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دیگر ملکوں سے جو امداد مل رہی ہیں انہیں شام کے سبھی علاقوں تک منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ یہ امداد دہشت گردوں کے ہاتھوں نہ لگے۔ اس درمیان شام میں زلزلے سے متاثرین کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے انسان دوستانہ امداد کی تیسری کھیپ ایک ہوائی جہاز کے ذریعے سے حلب ہوائی اڈے پر پہنچی ہے۔ اس موقع پر حلب ہوائی اڈے پر موجود ایران کے کونسل جنرل نے کہا کہ ایران کی طرف سے یہ انسان دوستانہ امداد اس پیغام کی حامل ہے کہ ایران نہ صرف جنگ کے دوران بلکہ قدرتی آفات کے دور میں بھی شام کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم متحد ہو کر پابندیوں کو جو مغرب کی اقتصادی دہشت گردی ہے ناکام بنائیں گے۔ ایران کی جانب سے انسان دوستانہ امداد اب تک دمشق، لازکیہ اور حلب پہنچائی جا چکی ہیں۔ اس طرح شام کو انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے معاملے میں ایران پیش پیش رہا ہے اور اس نے شام کے خلاف مغرب کی اقتصادی پابندیوں کو بھی ناکام بنایا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے شام کے لیے بر وقت انسان دوستانہ امداد پر شامی حکومت نے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے منگل کو اسلامی جمہوری ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے شام کے صدر بشار اسد کو فون کر کے زلزلے سے ہونے والی تباہی پر شام کے عوام اور حکومت کو تعزیت پیش کی اور ایران کی جانب سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ ایران کے صدر نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں ترکیہ میں زلزلے سے ہونے والی تباہی اور بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی نقصانات پر تعزیت پیش کی اور کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ایران اپنے دوست اور برادر ملک ترکیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کے شہر ملتان میں دو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان تصادم اور ہنگامہ آرائی کے بعد تحریک انصاف کے رہنما اور پی ٹی آئی کے متعدد کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کے ڈیرے پر پولیس نے چھاپہ مار کر انہیں اور پی ٹی آئی کے 10 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے عامر ڈوگر کو گرفتار کرنے کی تردید کی ہے، تاہم کہا ہے کہ عامر ڈوگر خود کارکنوں کے ساتھ گرفتاری دینے آئے تھے۔ سی سی پی او ملتان کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے کارکنوں پر الیکشن کمیشن میں ہنگامہ آرائی کا الزام ہے۔ ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ اس سے پہلے ملتان میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے کے دوران الیکشن کمیشن آفس کے سامنے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان تصادم میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ عامر ڈوگر کی گرفتاری سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس درمیان ایم ڈبلیو ایم نے پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ادھر پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں فوری انتخابات کرانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی عمل میں تاخیر سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا ہے جس میں فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدر عارف علوی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ملکی آئین انتخابات میں تاخیر کی اجازت نہیں دیتا، لہذا الیکشن کمیشن صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن کا شیڈول فوری جاری کرے۔ پاکستان کے صدر کے خط میں آیا کہ آئین اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن کروانے پر زور دیتا ہے۔ صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ خط ایسے وقت میں لکھا ہے جب حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کی تحلیل کو 20 روز سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکمران اتحاد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پر یک وقت کروانے پر مصر ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی عادت نے 90 روز کے اندر کرانے پر زور دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی کو دہلی پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب گرفتار کیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دیا کہ دہلی پولیس نے محبوبہ مفتی کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ کشمیر میں مبینہ انہدامی کاروائی کے خلاف راشٹرپتی بھون سے پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب مارچ کر رہی تھیں۔ ان کے ہمراہ خاصی تعداد میں پی ڈی پی کے کارکن بھی مارچ میں شریک تھے اور وہ ونڈا راج بند کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ محبوبہ مفتی دہلی کے جنتر منتر پر دھرنا بھی دینا چاہتی تھیں، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے جموں کشمیر کی انتظامیہ اور مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ کشمیر میں غنڈا راج نافذ کر رہی ہیں اور خطے کو افغانستان کی طرح تباہ کرنا چاہتی ہے۔ محبوبہ مفتی کی گرفتاری کی خبر ملنے کے بعد سری نگر میں بھی پی ڈی پی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور محبوبہ مفتی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کشمیر میں مبینہ انہدامی کارروائی کے خلاف منگل کو بھی سری نگر میں پی ڈی پی اور دیگر جماعتوں کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے مسجد الاقصی کے مغربی حصے میں پتھروں کے گرنے کی ذمہ داری غاصب سینی حکومت کی انتہا پسند کابینہ پر عائد کی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کے قبۃ الصخرۃ کے مغربی حصے میں پتھروں کے گرنے کو نہایت خطرناک اور مسجد الاقصی کے خلاف غاصب سینی دشمن کی جارحیت اور حالیہ برسوں کے دوران مسجد الاقصی کی تعمیر و مرمت روکے جانے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ یہ صورتحال مسجد الاقصی فلسطینی نمازیوں اور اس مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینی قوم دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آل سعود حکومت کی کرمینل کورٹ نے دو سعودی شیعہ مسلمانوں کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی انسانی حقوق کی یورپی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کی آل سعود حکومت کی ایک عدالت نے علی محمد آل ربی اور علی حسن الصفوانی نامی دو شیعہ مسلمانوں کو پھانسی دیے جانے کی سزا سنائی ہے۔ یہ سزا ایسی حالت میں سنائی گئی ہے کہ اس سے قبل ایک سرکاری وکیل نے ان دونوں ملزموں کے خلاف 20-20 سال قید کی سزا اور ان کے بیرونی سفر پر پابندی عائد کیے جانے کی اپیل کی تھی۔ العوامیہ کے ان دونوں شیعہ مسلمانوں کو ان کے گھروں پر آل سعود حکومت کے مسلح کارندوں کے حملے کے دوران گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ علی محمد آل ربی کو 3 ماہ تک کال کوٹڑی میں رکھا گیا اور انہیں ان کے اہل خانہ سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں قید میں شدید ترین ایزائیں پہنچائی گئیں۔ علی محمد آل ربی سے آل سعود کے سیکورٹی کارندوں نے جبرن اقبال جرم بھی کروایا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین نعت رسول مقبول کے بعد آپ عشرہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں حسب معمول پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی اے تیرا مایا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی اے تیرا مایا۔ زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتاش گونجتی ہیں، شام آیا زہِ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ سچی
وہ جذبہ آخر کو کام آیا، وہ جذبہ جس میں تڑپی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہِ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہِ بطحا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہِ مقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر.
بهاري انقلاب
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، عشرہ فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاف نشین.
الله الله تو بنامی مرزی فنجا الله.
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد جامعه رزم بپوش.
روز قیام است و جهان کشتن دیو بددهان، رسالت محمد است.
شدند همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله
همه آماده ی نز بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین خون هر پیر و جوان.
روز قیام است و جهان خوش نگذی به بدنها، رسالت محمد است بر دو جهان عدل و معاد.
عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 44ویں سالگرہ کے موقع پر اس خصوصی پروگرام میں جدید ایرانی اور اسلامی تہذیب کے احیاء کے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تاہم سب سے پہلے ہم آپ کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین، انقلاب اسلامی کی فتح کی 44ویں سالگرہ لاکھوں ایرانیوں کی موجودگی میں انقلاب اسلامی کی فتح کی تقریبات اور 11 فروری کو ایرانی شہروں کی گلیوں اور شاہراہوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کے ساتھ منائی گئی. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کی شاندار فتح اور اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل نے عالمی میدان میں دوسرے ہزارے کے آخر میں ایک عظیم اور جامع تبدیلی پیدا کی. یہ انقلاب اسلام کے قیمتی ورثے کی علامت اور موجودہ دور کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی میدانوں میں دنیا، انسانوں اور مختلف انسانی رشتوں کے حوالے سے ایک نیا انداز، نیا نظام اور منفرد تجربہ ہے. سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب ان انقلابات میں سے ایک رہا ہے جس میں دنیا کے دوسرے انقلابات کے مقابلے میں بہت سے بنیادی اور نظریاتی فرق تھے. دنیا کے انقلابات کا مختصر جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عالمی انقلابات کے اسباب ایرانی اسلامی انقلاب کے اسباب سے مطابقت نہیں رکھتے. اسی لیے بہت سے مفکرین نے ایران کے اسلامی انقلاب کی انفرادیت کا اعتراف کیا ہے اور اسے انقلابی نظریات کے روایتی دائرے سے باہر سمجھا ہے. اس انفرادیت کی وجہ عالمی مفکرین کے ذہنوں میں موجود ماضی سے عدم آگاہی بھی ہے. مادیت پرست عالمی نظریے کی بنیاد پر تشکیل پانے والے خیالات اور ذہن کسی واقعے کی تحقیق کے لیے مادی اور فطری اسباب تلاش کرتے ہیں، اور ایرانی انقلاب کے قیام کی وجہ کو صرف مذہبی اور الہی نقطۂ نظر سے ہی درست درک کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگوں کے مطابق ایرانی انقلاب ایک منفرد انقلاب ہے اور اس کا موازنہ دیگر عظیم انقلابات سے نہیں کیا جا سکتا. ایران میں ایک ایسا انقلاب آیا ہے جس نے تمام عالمی اور علاقائی طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور بعض جدید سماجی نظریات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ انقلاب مشرق و مغرب کی کسی مخصوص جماعت یا تنظیم کے تعاون کے بغیر اور صرف مذہب اور اس کی بنیادوں یعنی مساجد پر انحصار کرنے سے برپا ہوگا.
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب نے نہ صرف عالم اسلام بلکہ مغربی دنیا کو بھی متاثر کیا ہے، کیونکہ اس نے مغربی فکری نظام کی بنیادوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. دین اسلام جو زندگی بھر ایک ثمر آور اور بھرپور تہذیب کا حامل رہا ہے، تاریخ کے بعض موڑوں پر زوال کا شکار ہوا. اس نقطۂ نظر سے اسلامی انقلاب کی فتح کو اسلامی تشخص کی بحالی اور ایرانی اسلامی ثقافت و تہذیب کے احیاء اور بحالی کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے. نئی اسلامی تہذیب ایران کی عظیم قوم کے لیے مستقبل کی طرف دیکھنے اور افق کو متعین کرنے کی ایک علامت ہے. ایرانی قوم اپنی پوری تاریخ میں تہذیب کی تعمیر کرنے والی قوم رہی ہے، اور وہ دنیا میں تہذیب کی تعمیر کے مقام پر واپس آ سکتی ہے. ایرانی تہذیب کے متحرک اور خارجی کردار نے ہمیشہ ان تبدیلیوں کی سطح اور حجم میں اضافہ کیا ہے. فکری ابلاغ کو وسعت دینے اور ایرانی تہذیب کی معروضی کامیابیوں کو پوری تاریخ میں برآمد کرنے کی خواہش نے تہذیب کے عمومی جہتوں کی فراوانی اور تنوع میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایرانی اسلامی تہذیب کا تصور اینٹولوجی، بشریت، سیاسی علمیات اور مذہب کی جہتوں میں ایک منفرد خصوصیت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک خاص ثقافتی استحکام پیدا ہوا ہے جو دنیا میں بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد، خاص طور پر سوویت یونین کے انہدام کے بعد، تہذیب و تمدن کی تعمیر کے بارے میں بحثوں کی ایک نئی لہر اٹھی۔ فوکویاما نے تاریخ کے خاتمے اور لبرل جمہوریت کی فتح کی بات کی، تاہم فوکویاما نے برسوں بعد اس نظریے کو مسترد کر دیا۔ ساموئیل ہنٹن گیٹن ایک اور امریکی مفکر ہیں جنہوں نے 1993 میں تہذیبوں کی جنگ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ان کے نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی نظریاتی کشمکش کا دور بھی ختم ہو جائے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ان کے مطابق تہذیبی تصادم کے اہم مراکز ایک طرف مغربی تہذیب اور دوسری طرف کنفیوشس اور اسلامی تہذیبوں کے درمیان ہوں گے۔ اس نظریے کا مقصد مغربی پولیٹیکل ماہرین کو تہذیبوں کے درمیان معاندانہ تعلقات کی خوفناک تصویر پیش کر کے اور مستقبل کے حریفوں اور دشمنوں کو متعارف کرانے اور تصادم اور دشمنی کے ممکنہ رجحانات کو پیش کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرنے اور احتیاطی پیشنگوئیاں کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ان کے تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کے برعکس، اس وقت کے ایران کے صدر محمد خاتمی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک کے دورے کے دوران تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی تجویز پیش کی، جس کا عالمی برادری نے خیر مقدم کیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد ابتدائی صدیوں میں اسلامی تہذیب ثقافتی اور علمی بنیادوں پر استوار تھی۔ اسلامی تہذیب مسلمانوں کی فتوحات کے اختتام سے لے کر منگولوں کے ظہور تک 7 صدیوں تک اخلاقی نظم و ضبط، معیار زندگی کی برتری اور تعصب سے اجتناب کے اعتبار سے اسلامی دنیا کی رہنما اصولوں پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ انسانی تہذیب کا ایک شاندار دور تھا۔ آج دنیا کی تہذیب و تمدن جس قدر اس کے مرہون منت ہے، وہ یونان کے تمدن سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اسلامی ثقافت آج بھی ایک روحانیت و معنویت رکھتی ہے۔ عالم اسلام کی بہت بڑی نسلی اور ثقافتی پیچیدگی نسلوں اور ثقافتوں کے اختلاط کے ان دنوں میں اس قدر عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مورخ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان متفرق عناصر کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے مذہبی تعلقات کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔ Oh,
سے گزرے شانے سے شانہ سب سب فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے اللہ اکبر ہم ہیں نگہبان قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان اس فکر میں ہے کچھ رہے ہر حال میں انسان
سامعین، تاریخی اعتبار سے اسلامی تہذیب کی طویل تاریخ کو تین بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور اسلام کے آغاز سے 7ویں صدی میں سقوط بغداد تک جاری رہا، دوسرا دور 18ویں صدی کے وسط تک منگولوں کے قبول اسلام اور صفوی اور عثمانی جیسی حکومتوں کے قیام تک جاری رہا، اور آخر میں تیسرا دور جس میں یورپی طاقتوں کے عروج اور ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ تسلط کا آغاز ہوا۔ نو آبادیاتی دور اسلامی سرزمینوں پر اب تک جاری ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اسلامی تہذیب کی شان و شوکت کا عروج اولین دور میں تھا، یعنی وہ دور جب اسلام نے کئی صدیوں کے دوران دنیا کی بیشتر آباد سرزمینوں پر غلبہ حاصل کیا اور ایشیا، افریقہ اور یورپ کا بیشتر حصہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سامعین، یہ تمام خطے ایک مشترکہ ثقافت اور مذہب کے ذریعے جڑے ہوئے تھے، اور یہاں کے باشندے اپنے آپ کو ایک واحد اور وسیع تہذیب کے رکن تصور کرتے تھے۔ اسی دوران اسلامی تہذیب نے اپنے آپ کو دوسری تہذیبوں سے ممتاز کیا، اور وہ یہ تھا کہ اسلامی تہذیب نے دنیا کے تعصبات کی جگہ رواداری کے جذبے کو جنم دیا اور ماضی کی تہذیبوں کے ورثے کا ایک متبادل امتزاجی نظریہ پیش کیا۔ ایرانی مورخین میں سے ایک عبدالحسین زرین کوب نے اپنی کتاب کارنامہ اسلام میں اسلام کے عروج کے بعد کی ابتدائی صدیوں کی اسلامی تہذیب کے بارے میں لکھا ہے، اسلامی تہذیب نہ تو مشرق اور مغرب کی قدیم ثقافت یا پچھلی ثقافتوں کی محض تقلید تھی اور نہ ہی خالص تسلسل، بلکہ یہ ایک جامع اور تعمیری تکمیل تھی۔ اس کے کمال کا دور منگولوں کی فتح کے ساتھ ختم ہوا۔ عبرانی، یونانی، ہندوستانی، ایرانی، ترکی اور یہاں تک کہ چینی تہذیب پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، جسے اسلامی تہذیب و ثقافت کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل اسلام تھا جو نہ مشرقی اور نہ مغربی تھا، بلکہ انسانی اور الہی تھا۔
سامعین، اسلامی معاشرہ ایک یکساں معاشرہ تھا جس کا مرکز و محور قرآن تھا۔ البتہ تیسرا دور جمود اور تنزل کا دور تھا جس کے بعد مغرب کی طرف سے اسلامی معاشروں پر فتح ہوئی، لیکن اس دوران اچانک ایران کا اسلامی انقلاب برپا ہوا اور اسلامی تہذیب کی تاریخ میں ایک نیا دور قائم ہوا۔ دراصل 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب نے جدید اسلامی تہذیب کے آئیڈیل کو زندہ کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، اس قوم میں تمام پہلوؤں کے حوالے سے صلاحیتیں موجود ہیں، اگر یہ کوشش کرے اور یہ فیصلہ کر لے تو وہ اس مقصد تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایران قاجار اور پہلوی دور کا ایران نہیں رہ سکتا، یہ نیا ایران ہے، اسلامی دور کا ایران۔ ہمیں انسانی تہذیب کے سب سے بلند مرتبے کے قابل ہونا چاہیے، البتہ اس طرز فکر کو آگے بڑھانا مشکل امر ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں لوگوں کا فائدہ تہذیب کے مادی پہلو پر زور دینا ہے۔ آج انسان کو سائنسی ترقی کی ضرورت ہے، اسے مسلسل دریافتوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ آج بنی نوع انسان نت نئی دریافتوں میں مصروف ہیں اور حیرت انگیز ترقی کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام بھی وہ نظام ہے جو روحانیت، تہذیب اور انسانی زندگی کے اس گمشدہ عنصر کو انسانی زندگی کے ماحول میں واپس لانا چاہتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر یہ دونوں ہی ایک مشکل کام ہیں اور اس کے بہت سخت مخالف موجود ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کا دنیا میں فائدہ جنگ شروع کرنے سے وابستہ ہے، وہ اس کے خلاف ہیں۔ سیکس کو فروغ دے کر دنیا میں پیسہ کمانے والے تمام لوگ اس کے خلاف ہیں۔ وہ تمام لوگ جو قوموں کی اہم دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کے لیے اقتدار حاصل کرنا اصل مقصد ہے اس کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مضبوط مخالفین موجود ہیں اور رہیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اسلامی انقلاب کی کامیابی اور عشر فجر کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
چون چون انسان شعار توست، برگ در سامعین، پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.